میں حدیث رسول لایا ہوں،
میں حدیث رسول لایا ہوں،
لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج چند عنوانات کے اوپر کلام ہے، جن میں پہلا عنوان ہے بدعتوں اور نئے نئے کاموں سے ممانعت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، سورة الانعام آیت نمبر 153۔ ارشاد فرمایا اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا، ورنہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب تم ارشاد فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے اور اسی راستے کی پیروی کرو، اور یہ راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں وہ شے ایجاد کرے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو وہ نئی شے مردود ہے۔ اور مسلم کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کے اوپر ہمارا امر دین نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرمایا بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام وہ نئے نئے ایجاد ہونے والے کام ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ پیش کی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالی نے اسی راستے کی پیروی کرنے کا اور اس پر چلنے کا حکم دیا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، اسلام کے علاوہ جو بھی راستہ ہے اس راستے پر نہ چلو، ورنہ تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور اس راستے پر چلنے کا اور عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، اور جس طریقہ زندگی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ہی خدا کے راستے پر چلنا ہے۔ اور جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو وہ خدا کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس دین کے راستے سے ہٹنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے، پیروی سے اور آپ کے طریقے سے ہٹنے کی صورت کیا بنتی ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی، جسے یہاں پر نقل کیا گیا کہ ہر وہ کام جس کی دین کے اندر کوئی بنیاد نہیں وہ کام بدعت کہلائے گا، اور وہ بدعت جو ہے وہ گمراہی کا ذریعہ بنے گی، وہ بدعت دین سے دوری کا ذریعہ بنے گی، اور وہ بدعت اسلام پر عمل کرنے سے دور ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نئے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ایسے اتنے کام ایجاد ہوتے ہیں، نئے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ جو زمانہ رسالت یا زمانہ صحابہ میں نہ تھے، جو بہترین زمانے ہیں ان کے اندر وہ کام نہ تھے۔ ہمارے زمانے میں بڑے بڑے ہاسپٹلز بنتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، بڑے بڑے مدارس بنتے ہیں جن میں علم دین پڑھایا جاتا ہے، دینی کتابوں کو تصنیف کیا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، اذان جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر دی جاتی ہے، خوبصورت مساجد بنائی جاتی ہے، مختلف زبانیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو علوم دینیہ کی جتنی اقسام ہیں یہ اس تفصیل کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ تو اب اگر ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے، برا ہے، شر الامور ہے، تو پھر یہ جتنے کام دین کے نام پر کیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو علماء نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر جواب دیا، اور اس جواب کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شے کی اصل اور بنیاد، اس کے درست ہونے کی بنیاد دین کے اعتبار سے تب ہوگی کہ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت ہوگی۔ اب اس کے بعد ہر نیا کام جو زمانہ رسالت میں نہیں تھا، جو زمانہ صحابہ میں نہیں تھا، جو زمانہ تابعین کے اندر نہیں تھا، اس کام کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کام کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ دین کے اندر موجود ہے یا نہیں، اور وہ کام دین کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کام کی اصل دین کے اندر موجود ہے، اس پر عمل کرنے کی صورت مختلف ہوگی، لیکن بنیاد دین کے اندر موجود ہے، تو وہ کام اچھا قرار پائے گا اور ہم اسے اپنے عرف کے اعتبار سے اچھی بدعت کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نیا کام ایجاد ہوا کہ جس کی بنیاد دین کے اندر موجود نہیں ہے، تو اسے بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، بری بدعت کہا جاتا ہے۔ علماء نے بدعت کی پانچ اقسام بیان کر کے اس کی تفصیل بیان کی ہے، یہاں جو بنیادی تقسیم ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں اس کے اعتبار سے کلام کر رہا ہوں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں قرآن پاک ایک جگہ پر اس طرح موجود نہیں تھا جس طرح ہمارے پاس ہے۔ یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام حافظ تھے، بہت سارے وہ صحابہ تھے کہ جن کو چند صورتیں یاد تھیں تو وہ پوری صورت ان کو یاد تھی، کچھ قرآن پاک کسی کاغذ پہ لکھا ہوا، کچھ قرآن پاک کسی بکری کی کھال پہ لکھا ہوا، کچھ اونٹوں کی ہڈیوں پر لکھا ہوا۔ تو یوں مختلف انداز میں قرآن کی مختلف آیتیں تھیں جنہیں حفاظ صحابہ کرام جانتے تھے کہ قرآن پاک کی ترتیب یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اس بک شیپ کے اندر، یعنی کتابی صورت کے اندر، قرآن پاک موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن ایک کتابی شکل کے اندر موجود نہیں تھا، تو جب اس کو بعد میں جمع کر کے اس کتابی شکل میں کیا گیا تو یہ کام تو بدعت تھا۔ لیکن یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے کیا۔ اب یہ کام وہ تھا کہ جو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، اور جب یہ کام شروع کیا جانے لگا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس پر یہی کلام کیا، اس پر یہی سوال کیا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر، اے امیر المومنین، یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کام بہت اچھا ہے، آپ اس کو کر لیجئے، ورنہ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. صحابہ کرام جس تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک مکمل یاد کرنے والے صحابہ کرام دنیا سے ختم ہو جائیں. اب اس کے بعد قرآن پاک کو پھر ایک کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا. تو یہ کام زمانہ رسالت میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، تو اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے یہ نیا کام تھا. لیکن چونکہ اس کی بنیاد دین کے اندر موجود تھی کہ دین کا تحفظ اور قرآن کی حفاظت یہ دین کے بنیادی کاموں میں سے ہے، تو اس کی بنیاد دین کے اندر موجود تھی، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا. اسی طرح ہمارے زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منایا جاتا ہے، اس پر محافل کی جاتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی تعظیم کی جاتی ہے، آپ کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، ولادت مبارکہ کے شکرانے کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں. اب یہ سارے جتنے کام میں نے عرض کیے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کی دین کے اندر بنیاد موجود ہے، اللہ کو یاد کرنے کی، شکرانے کے طور پہ صدقہ کرنے کی، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی، آپ کی تعظیم کرنے کی، آپ کی یاد منانے کی، آپ کا تذکرہ کرنے کی، آپ کی سیرت کا بیان کرنے کی، آپ کا حسن مبارک اور آپ کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کی، ان تمام چیزوں کی بنیاد ہمارے دین کے اندر موجود ہے. تو اسی کو جمع کر کے میلاد کی شکل بنا دی گئی اور اس طور پر میلاد شریف منایا جاتا ہے. تو اب میلاد منانا وہ کام ہوا کہ جس کی بنیاد ہمارے دین کے اندر موجود ہے. اسی طرح اسالے ثواب کیا جاتا ہے، جس طرح مختلف کسی کے فوت ہونے کے اوپر اس کی کل خانی کی رسم ہوتی ہے، اس کے چالیسویں کی رسم ہوتی ہے، یا بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے، ان تمام کاموں کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ اسالے ثواب، کہ ان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. اور بزرگوں کا دن مناتے ہیں تو ان کی عبادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے کردار کا بیان ہوتا ہے، ان کی کرامات اور عظمت کا بیان ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد دین کے اندر موجود ہے. اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کی کرامات کا بیان کرنا، ان کے کردار کا بیان کرنا، ان کی عبادت کا بیان کرنا، صالحین کو یاد کرنا، اسی طرح ایصال ثواب کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن کی بنیاد دین کے اندر موجود ہے. تو اب اگرچہ اس موجودہ صورت میں جس طرح اب کیا جاتا ہے، اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہ کام نہیں ہوا کرتے تھے، بعد میں شروع ہوئے، لیکن چونکہ ان کاموں کی بنیاد دین کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ کام کرنا درست ہے، جائز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے اور باعث ثواب ہے. نئے کام جو ہے ان کو یوں دیکھا جائے گا کہ ان کی اصل اور بنیاد دین کے اندر موجود ہے، یعنی اب اس میں خرافات شروع ہو جائیں، اس کے اندر برے کام شروع ہو جائیں، اس میں رقص و موسیقی شروع ہو جائے، اس کے اندر ناچ شروع ہو جائے، اس کے اندر برے کام شروع ہو جائیں، اس کے اندر بے پردگی شروع ہو جائے، تو پھر وہ تمام کام ناجائز ہوں گے. یعنی جو ناجائز کام اس کے اندر ایڈ ہو گئے، جو مل گئے، وہ سارے کام ناجائز ہوں گے. موسیقی ہے تو ناجائز ہوگی، گانے باجے ہیں تو ناجائز ہوگا، باقاعدہ رقص ہے تو ناجائز ہوگا، یہ چیزیں ناجائز ہوں گی. لیکن جو اصل یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جو تذکرہ سیرت ہوگا، جو تذکرہ صالحین ہوگا، وہ اپنی جگہ پر تمام کا تمام جائز رہے گا. تو یہ ہے اس کی بنیاد. اور اگر کام ایسا ہے کہ جس کی دین کے اندر بنیاد نہیں بلکہ اس کے برخلاف ہے، تو وہ کام بدعت سیئہ قرار پاتا ہے، وہ برا کام ہے، وہ بری بدعت ہے، وہ شرعاً ناجائز ہو سکتا ہے، وہ شرعاً ممنوع ہو سکتا ہے. اب اس کی صورت ہے، اس کی صورت جیسے قبروں کو سجدہ کرنا، مزارات پہ جائیں، اب اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کے سامنے اتنا جھکتا ہے جتنا رکوع کے اندر جھکا جاتا ہے، یہ دونوں فعل حرام اور ناجائز ہوں گے، اور یہ دونوں بدعت سیئہ ہوں گے، یہ گناہ ہوں گے، یہ ناجائز ہیں. کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ جس کی دین میں بنیاد نہیں بلکہ الٹا منع کیا گیا، نہ بنیاد ہے اور اس کے ساتھ اسے منع بھی کیا گیا۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کل کی رسم ہوتی ہے۔ اب دوسرے تیسرے کل یا سوئم کا ختم ہوتا ہے، اب یہ فی نفسی ایصال ثواب کی حد تک تو جائز، لیکن اس موقع پر دعوت کا اہتمام کرنا، جیسے ہمارے ہاں ایک قسم کا رائج آپ کہہ لیں کہ ایسا اہتمام کیا جاتا ہے، غریب آدمی ہے وہ اپنی حسب استعداد کرتا ہے، امیر آدمی ہے تو وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق کرتا ہے، رنگ برنگے کھانے پکائے جاتے ہیں، ایک تفاخر کا وہاں پر ماحول ہوتا ہے، لوگوں کو باقاعدہ اس کی دعوت دی جاتی ہے، یہ جو دعوت میت کی صورت ہے یہ شرعاً ناجائز اور مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ یعنی ایصال ثواب کریں، بیٹھیں، سب جمع ہوتے ہیں، گٹھلیاں پڑھتے ہیں یا جو ہے وہ چنوں کے دانوں کے اوپر پڑھتے ہیں یا ذکر اللہ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ سارے کام جائز اور بہت اچھے اور بہت زیادہ میت کے لیے فائدہ مند اور اصلاً ان کی ممانعت نہیں، لیکن جو اس کے ساتھ دعوت ایڈ کر دی گئی، یہ دعوت جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ شرعاً گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری غیر ضروری چیزیں، ان کو شرعاً ضروری سمجھ لیا جائے، یعنی شریعت نے ان کو لازم نہیں قرار دیا لیکن اس کو لازم سمجھ لیا جائے۔ مثلا یہ ختم ہی دلائے جاتے، سوئم کا ختم ہے جائز ہے، نویں کا ختم ہے جائز ہے، چالیسویں کا ختم ہے جائز ہے، لیکن ان کو انہی تاریخوں میں ضروری سمجھنا کہ نویں کا ختم جو ہے وہ میت کے فوت ہونے کے نویں دن ہی کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، ایسی تعین کر لینا یہ شرعاً درست نہیں۔ چالیسویں کا ختم چالیسویں دن ہی ہوگا، اکتالیسویں دن، انتالیسویں دن نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لینا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ ویسے اس تعین سے ہٹ کر، اس تاریخ کو معین کرنے سے ہٹ کے ویسے کریں، خا چالیسویں دن کریں، ایصال ثواب ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا کہ یہ شرعاً ضروری ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح پھر جتنے گمراہ کن عقائد ہیں، جو عقائد نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ صحابہ کرام نے ان کو بیان کیا، ایسے نئے نئے عقیدے جو پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے عقیدے بھی گمراہی اور بدعت ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ میں نے عرض کر دیا بدعتوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے کوئی اچھا یا برا طریقہ شروع کرنا۔ اس پر پہلے دو آیاتیں مبارکہ ہیں، اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ان کا امام بنا دے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73 فرمایا وجعلناهم ائمۃ یهدون بامرنا، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دو آیتیں مبارکہ، پہلی آیت کے اندر باقاعدہ مومنوں کی دعا بیان کی گئی کہ کامل مومن جو ہے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ان کا لیڈر بنا دے، ان کا بڑا بنا دے۔ اب یہ بڑا بننا کیوں ہے؟ یہ بڑا بننا اس لیے ہے تاکہ ہم جو نیک کام کریں تو ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہی نیک کام کریں۔ تو گویا نیکی کے اندر پیشوا بننا اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، عمل کا جذبہ حاصل کریں، اور اس کے پیچھے لگ کر وہ بھی نیکیوں کے کام میں لگ جائیں۔ ایسی پیشوا شریعت کے اندر مطلوب، ہاں اس کے اندر حب جا نہ ہو، یعنی نیکوں کا پرہیزگاروں کا پیشوا بننا تو ہے لیکن اپنی ذات کی ایک انانیت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا شمار کرنے کے طور پر کہ میں جناب بڑا لیڈر ہوں، میں بڑا پیشوا ہوں، میں بڑا مذہبی قائد ہوں، میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، میرے ماننے والے اتنے ہیں، میرے چاہنے والے اتنے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے اتنے ہیں۔ ایک اپنی ذاتی اگر عزت چاہنے کے طور پہ اور طلب شہرت کے طور پہ ہے تو پھر یہ مذموم ہے، پھر یہ بہت ساری صورتوں میں ناجائز بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس طور پہ ہے کہ میں اس لیے نیکوں کا، پرہیزگاروں کا پیشوا بنوں کہ میں ان کے لیے ایک مثال بنوں، ایک آئیڈیل بنوں، اور ان کو میں صحیح نصیحت کر سکوں، صحیح بات بتا سکوں، لوگ میرے پیچھے چلیں، تو یہ پیشوائی جو ہے یہ شریعت کے اندر مطلوب، اور اس کی دعا کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارک جو اسی موضوع کے حوالے سے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کے پاس ایک قوم آئی جن کا تعلق قبیلہ مدر کے ساتھ تھا، وہ قوم اس حال میں آئی کہ یوں کہہ لے کہ بدن سے ننگے تھے، یعنی بچاروں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ پورے بدن کو ڈھانپ سکیں، بس چھوٹے موٹے کپڑوں کے ٹکڑے اپنے بدن پہ باندھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، غربت کا اس قدر جو ہے ایسا حال۔ جب ان کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور ان پر فاقہ، جو بھوک کے مارے ان کی حالت، یعنی نہ کپڑے نہ کھانا اور غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو راوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ غم کے مارے جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ واضح طور پہ پہچانا جا رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت دکھ پہنچا ہے ان صحابہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو حضرت بلال سے فرمایا کہ اذان دے، انہوں نے اذان دی، اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر ان غریبوں کو دیا جائے، خلاصہ کلام عرض کر رہا، اللہ کی راہ میں ان غریبوں کو دیا جائے، کوئی دینار دے دے، درہم دے دے، کپڑا دے دے، گندم دے دے، جو دے دے، یعنی جس سے جو بن سکتا ہے ان غریبوں کی مدد کریں۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکتا ہے وہ وہی ان غریبوں کو دے دے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، یہ خطاب فرمایا، تو ایک صحابی ایک تھیلی لے کر آئے جس کے اندر جو ہے وہ سامان تھا یا درم تھے، وہ تھیلی لے کر آئے اور وہ اتنی بھری ہوئی تھی کہ اٹھانا مشکل تھا۔ جب اس صحابی نے وہ تھیلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شروع کر دیا، سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا، انہوں نے اللہ کی راہ میں دینے کی ابتدا کر دی۔ اب ان کو دیکھ کر لوگ پیدل پہ آنا شروع ہوئے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی دینم، کوئی دینار، کوئی جو، کوئی گندم، کوئی چیز، کوئی کپڑا، جو جس کے پاس تھا جتنا دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ راوی فرماتے ہیں حتیٰ کہ کھانوں اور کپڑوں کے دو ڈھیر بن گئے، ڈھیر لگ گئے کھانے کے بھی اور کپڑے کے بھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا کہ خوشی سے لہلہا رہا تھا، خوشی سے دمک رہا تھا گویا کہ سونے کا ٹکڑا ہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان غریبوں کی مدد دیکھی کہ صحابہ کرام نے اتنی مدد کی تو آپ کا چہرہ مبارکہ کھل اٹھا، خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ اب اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس طریقے کا ثواب، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس بندے کو ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کی نیکیوں میں کچھ کمی ہو، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ شروع کیا اس کے اوپر اس طریقے کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس طریقہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ ایجاد کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے۔ اس پوری حدیث مبارک کے اندر جو باتیں بیان کی گئی اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ایک غریب قبیلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم زدہ ہو گئے، اور اس غم کے آثار آپ کے چہرہ مبارکہ کے اوپر ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام میں بیان فرمایا، ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے مدد کی، تو پتا چلا کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا، جن کے پاس کھانے کو اور پہننے کو نہیں ہے ان کے اوپر اپنے دل میں ایک غم محسوس کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آپ نے ان کی مدد کے لیے صحابہ کرام میں واعظ فرمایا اور صحابہ کرام نے دینا بھی شروع کیا۔ جب ان غریبوں کو کھانا اور کپڑا مل گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ غریبوں کی حالت ہمارے شہر میں بھی، ہمارے پاس پڑوس کے اندر بھی، ہمارے محلے میں بھی، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے سامنے، کیا ان کی پریشانی، غم اور دکھ کو دیکھ کر کیا ہم بھی کبھی دکھی ہوتے ہیں؟ کیا ان غریبوں کی بھوک کو دیکھ کر کیا ہمیں بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اپنے ملک کے پریشان حالوں کو دیکھ کر اور اپنے ان بھائیوں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سردیوں کا موسم ہے، ان کے پاس گرم لحاف نہیں ہے، ان کے پاس گرم لباس نہیں ہے، کیا ان کی اس حالت کو دیکھ کر کیا ہمارے دل کے اوپر بھی ایسی کیفیت گزرتی ہے؟ کیا ہمارے چہرے سے بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں جتنی توفیق ہے ہم بھی کیا ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں؟ اگر یہ ہم کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہے۔ اور اگر ہماری ایسی کیفیت نہیں، ایسی حالت نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں سے یہ ایک عظیم سنت ہے، غریبوں کی مدد کرنا اور ان کی مدد کروانا۔ اس کے بعد دوسری بات جو حدیث کے آخر کے اندر ارشاد فرمائے کہ اسلام میں جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اس طریقے کا ثواب، اور جو بعد میں عمل کریں گے ان کا بھی ثواب، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس برے طریقے کا بھی گناہ، اور جو اس طریقے پر چلے ان کا بھی گناہ۔ اب اس کو سامنے رکھ کے ذرا ہم غور کریں، ہم میں بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، بہت سارے نوکری کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے اندر بہت ساری چیزیں شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم تاجر ہیں، ہم نے مارکیٹ کے اندر تجارت شروع کی، تو کیا ہم لوگوں کے لیے اس بات کو سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ صحیح تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا ہم نے اتنی دیانتداری وہاں پر دکھائی کہ لوگوں کو سیکھنے کو ملے کہ یار تجارت کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے؟ کیا ہم نے اسلام کے تجارت کے متعلق احکام پر ایسا عمل کیا کہ دوسروں کو اس کی نصیحت ملے کہ یار اسلام کی روشنی کے اندر اگر تجارت کرنی ہو تو اس بندے کو دیکھو، اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اور یا پھر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تجارت شروع کرتے ہیں تو ہم دھوکہ دینے کے اندر اتنے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو فریب کرنے کے اندر، ہم لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے اندر، ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کے اندر، ہم لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کے اندر اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ دوسرے ہم سے سیکھتے ہیں کہ بھائی کسی کو دھوکہ دینا تو اس سے سیکھو، اور بازاری زبان میں بولیں کہ کسی کو چونا لگانا تو اس سے سیکھو۔ تو کیا ہم اپنے پاس پڑوس کے اندر، کیا ہم اپنے ساتھ والوں کے اندر، کیا ہم اپنی مارکیٹ کے اندر دھوکہ دینے کے اندر دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں اور سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یا ایمان، اخلاق اور اسلامی تجارت کو فروغ دینے کا اور اس کے سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اگر ہماری نوکری ہے تو جہاں ہم نوکری کرتے ہیں کیا ہمیں دوسرے دیکھنے والے یہ سیکھتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا دیانتدار کام کرنے والا ہے، ملازمت کرتا ہے لیکن کیا مجال ہے کہ کبھی لیٹ آئے، کیا مجال ہے کہ وقت سے پہلے چلا جائے، کیا مجال ہے کہ اپنی نوکری کے وقت کے اندر یہ اپنا ذاتی کام کرے، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے یہ سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یا ہم دوسروں جو اچھے بھلے کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم جا کر وہاں پر وہ بددیانتی شروع کرتے ہیں، وہ وہاں پر خیانت شروع کرتے ہیں، وہ وہاں پر ڈنڈی مارنا شروع کرتے ہیں، وہ وہاں پر طریقے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ دیکھ کے دوسروں کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے، ہماری بددیانتی کو دیکھ کر دوسرے بھی بددیانت بن جاتے ہیں، ہمارا اپنے کام کے اندر ڈنڈی مارنے کو دیکھ کے دوسرے بھی سیکھ جاتے ہیں کہ بھائی اگر ڈنڈی مارنی تو اس طرح مار دے، اگر اپنے باس کو دھوکہ دینا تو اس طرح دیا جاتا ہے، اگر اپنے سیٹ کے ساتھ چال بازی کرنی ہے تو اس طرح کی جاتی ہے۔ کیا ہم دوسروں کو یہ سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اگر پہلی بات کہ ہم سے دوسروں نے اچھی باتیں سیکھی تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اور ہمارے پیچھے جو چلیں گے ان کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے بددیانتی کا طریقہ شروع کیا اور ہمیں دیکھ کے لوگوں نے بددیانتی سیکھی تو ہمیں بھی اس کا گناہ، اور جو ہمیں دیکھ کر وہ برے طریقے سیکھیں گے ان کا بھی گناہ ہمارے سر ہوگا، اس لیے کہ اس برے کام کو ایجاد کرنے والے، شروع کرنے والے ہم۔ اسی طرح خاندان کے اندر لے لیں، ہم اپنے خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اپنے خاندان میں ماشاءاللہ سب سے پہلے دینی ماحول میں آتے ہیں، داڑھی شریف رکھتے ہیں، امامہ سجاتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، خیر خواہ بنتے ہیں، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے اور دین کے ساتھ ایک محبت اور ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس طرح ماحول میں آ جاتے ہیں، یعنی اس کے خاندان کے ایک بچہ ہے وہ حفظ کرتا ہے، وہ پہلا خاندان کا فرد ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے خاندان والے بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم بھی اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے، ماشاءاللہ اس بچے نے حفظ کیا، اس بندے نے حفظ کیا تو یہ کتنا نیک ہے۔ ایک عالم بنتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرے اپنے بچوں کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی نیکی کی راہ پہ آتا ہے اسے دیکھ کر دوسرے اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پہ لانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنے خاندان کے اندر آئیڈیل بنتا ہے. اسے اس طریقہ شروع کرنے کا بھی ثواب اور جتنے اس کے پیچھے چلیں گے ان سب کا ثواب ملے گا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ خاندان کے اندر فلموں کا اتنا رواج نہیں ہے لیکن یہ بھائی صاحب جو ہے خاندان کے اندر فلمیں دیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں. شادی کے اوپر خرافات کا اتنا رواج نہیں تھا لیکن چونکہ اب شادی کا انتظام ان صاحب کے ہاتھ میں آیا تو اب اس نے وہ کر کے دکھایا کہ اب سارا خاندان اس کے پیچھے چلے گا. اب وہ بھی اپنی شادیوں کے اوپر وہی خرافات کریں گے. خاندان میں بے پردگی نہیں تھی, دیوسیت نہیں تھی, لیکن ان جناب نے شروع کی. ان کو دیکھ کر بقیہ خاندان کے افراد بھی اسی کام کے اوپر لگ گئے. اب اگر کوئی فرد خاندان میں اپنے برائی شروع کرنے کا ذریعہ بنا کہ اس نے برائی شروع کی تو دیکھا دیکھی دوسرے نے شروع کر دی, تو اس کو شروع کرنے کا بھی گناہ اور جتنے پیچھے چلیں گے ان کا بھی گناہ. اب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں. اگر ہم تاجر ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں, اگر ہم نوکر پیشہ ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں, اگر ہم خاندان کے فرد ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں, اگر ہم کسی معاشرے کے فرد ہیں تو ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر اچھائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا برائی کی ایجاد کا ذریعہ بنتے ہیں. ہر آدمی اس پر اپنا محاسبہ کرے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا بننے اور اچھے طریقے ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برائی سے بچنے, برے طریقوں سے بچنے اور برے طریقوں کو شروع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں,
میں حدیث رسول لایا ہوں,
لو مدینے کا پھول لایا ہوں, میں حدیث